اور اس سے اس نے اتنا کچھ بنا دیا جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، جس کے دو اجزاء کے درمیان فاصلہ ہزاروں لائٹ ایئر ٹریولنگ کا ہے. بہت مدتوں لائٹ ٹریول کرے تو ایک پارٹیکل سے دوسرے پارٹیکل تک نہیں پہنچ پائے گی. یہ سب کا سب خدا نے ایک سیکنڈ کے ٹریلینس میں حصے کے ٹریلینس میں حصے کے اندر خلق کیا ہے. یہ ایک حصہ ہے پروردگار کا. اور ایک اور پروردگار عالم کی خلقت کا حصہ ہے جس کو ہم باث کہتے ہیں عربی میں، یعنی کسی مردے کو زندہ کرنا. اور وہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے باث میں، وہ قیامت کا دن ہے کہ پروردگار عالم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر دے گا. اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں جو کفار نے اعتراض کیے ہیں نبی اکرم کے اوپر، اللہ کے اوپر، وہ انشاء میں نہیں ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. کم سے کم قرآن کریم بیان نہیں کرتا کہ یہ اللہ نے خلق نہ کیا ہو. کہتے ہیں ہاں یہ خلق تو اللہ نے کیا ہے، لیکن اعتراض اس بات پر کرتے ہیں کہ خدا دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سورہ یاسین کے اندر بھی سنا، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ وہ کافر آتا ہے، ہڈیوں کے چورے کو ہاتھ میں لیتا ہے، ہڈیاں جمع کرتا ہے کہیں سے قبرستان سے، اس کے چورے کو ہاتھ میں لے کر تھوک مارتا ہے. وہ پاؤڈر جب اڑنے لگتا ہے تو کافر کہتا ہے مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ پاؤڈر بن گئی ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، وہی زندہ کرے گا جس نے اسے نہ ہونے سے بنا دیا تھا. جب کچھ نہیں تھا تو خدا نے انسان بنا دیا تھا، اب تو اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. پہلے بھی مشکل نہیں تھا، یہ بھی مشکل نہیں ہوگا. بس خدا کی خلقت کے دو حصے خراب پاتے ہیں، ایک اس کا نہ ہونے سے خلق کرنا اور ایک اس کا دوبارہ سے زندہ کرنا. تھوڑا سا اس مسئلے کے اوپر دو نکات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر اپنے موضوع کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس صفت کا ہم سے اور آپ سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا ہم اور آپ سے کیا تعلق ہے؟ ایک تعلق تو یہ ہے کہ اگر خدا خالق ہے تو ہم اس کی مخلوق ہیں، اور اس کی مخلوق ہونے کے ناطے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب خدا کا ہے. اگر یہی ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی تو ہمارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کا سب صرف خدا کا ہے. ایسا نہیں ہے میرا بھی ہے اور خدا کا بھی ہے، نہیں، صرف خدا کا ہے. میرا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، حتیٰ میری جان بھی اپنی نہیں ہے. اگر ہمارا خلقت کے اوپر یقین ہوتا تو ہم اللہ کی مالکیت کو، کہ وہ مالک ہے بلا شریک، اس کی ملکیت کو سمجھ لیتے. لہذا بہت سارے عرفا کو ہم دیکھتے ہیں، اور ہم مجھے یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں بعض بڑے علماء کی کتابوں کو دیکھتا تھا تو کتابوں کے اوپر نام نہیں لکھتے تھے، اور وہاں نام کی جگہ پہ لکھا ہوتا تھا ہو المالک، اللہ ہی مالک ہے، ہم مالکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن بدقسمتی سے ہم مالکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، البتہ کچھ زمین کے تقاضے ہیں اور کچھ ہمارے دماغ کا فطور ہے. کچھ زمین کا تقاضا ہے وہ یہ کہ اگر میں اپنا گھر بناؤں گا تو اس کے اوپر اپنا نام لکھوں گا، یہ زمین کا تقاضا ہے. کچھ میرے دماغ کا فطور ہے، اور فطور اس وقت ہے، غلطی اس وقت ہے جب میں سمجھنے لگوں میں واقعی مالک ہوں. میں واقعی مالک نہیں ہوں، یہ اللہ کی امانت ہے جو اس نے میرے ہاتھ میں دیے. کل ایک ایک چیز کا مجھ سے حساب لے گا. مولا کا ایک انتہائی نفیس قول میرے ذہن میں آتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. آپ کو مولا کی زندگی کے بارے میں بہت اچھی طرح اندازہ ہے، بچپن سے آپ مولا کی تقویٰ، پرہیزگاری، زہد کو سنتے چلے آ رہے ہیں. ایک قول سن لیجئے، اپنی زندگی میں ڈھونڈیے گا. پھر فرمایا مالی و دنیا، مجھ علی کو دنیا سے کیا کام، حرام ہو عقاب و حلال ہو حساب، اس کا حرام عذاب لے کر آئے گا. اگر حرام کماؤں گا تو عذاب آئے گا، وہ حلال ہو حساب، اور اگر اس کے حلال کو بھی جمع کروں گا تو کل حساب دینا پڑے گا. فرمایا مالی بس دنیا، مجھے دنیا سے کیا کام، حرام ہو تو عذاب آئے گا، حلال ہوا تو حساب آئے گا. یہ اللہ کی مالکیت کا تصور ہے. اور اس کے آگے آئیے، جب خدا دوبارہ خلق کرے گا تو کیا کیا خلق کرے گا؟ فرماتا ہم سب کچھ خلق کر دیں گے، جتنے بھی انسان گزرے ہیں وہ سب ختم کر دیں گے. چلو یہ تو آسان کام ہے. اس کے بعد ایک اور چیز فرماتا ہے اور وہ بہت عجیب بات ہے. فرماتا ہے میں تمہارے اعمال کو خلق کر دوں گا. اعمال خلق ہو جائیں گے. کیسے؟ قرآن کریم میں شاہد فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ایک ذرہ نیکی کرے گا, نہیں لکھا ہے جزا پائے گا, لکھا ہے جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اس نیکی کو دیکھے گا. کیا مطلب نیکی کو دیکھے گا؟ روایات کے اندر ہمارے پاس بیان ہوتا ہے کہ اس عمل کو کہتے ہیں تجسم اعمال, اعمال کا خلق ہو جانا. اعمال کا خلق ہو جانا کیا مطلب؟ روایات کے اندر اس کے اوپر سینکڑوں روایتیں مل جائیں گی آپ کو. مثلاً روایت میں لکھا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے کسی میدان کے اندر کھڑا ہوگا, ایک انتہائی کوئی خوبصورت موجود اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو جائے گا, کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرا دوست ہوں. کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا, تو کون سا دوست ہے میرا؟ کہے گا میں تیری وہ نماز ہوں جو تو نے تنہائیوں میں پڑھی. اس کے بعد روایتوں میں لکھا ہے کہ اسی طرح کبھی ایک انسان میدان حشر میں کھڑا ہوگا, ایک انتہائی خطرناک بچھو اس کی طرف آ جائے گا اور اسے مسلسل اذیت کرنا شروع کر دے گا. وہ اللہ سے کہے گا خدایا یہ کون سی مخلوق ہے جو تو نے میرے ساتھ کھڑی کر دی ہے؟ خدا نے متعال فرمائے گا یہ تیرے طنز ہیں جو تو انسانوں کو دیتا تھا, جو تو نے انسانوں کو پریشان کیا تھا یہ اب تیری مخلوق ہے, تو نے اسے خلق کیا اپنے اعمال کے لیے. بس خطرناک پہلو پروردگار عالم کا یہ ہے, اعمال کو خلق کر دے گا, اعمال خلق ہو جائیں گے. وہ اعمال خلق ہوں گے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ رہیں گے. اب جو بھی میں اور آپ اعمال انجام دے رہے ہیں اس کو سوچ کر انجام دیجئے گا کہ میں اور آپ کچھ خلق کر رہے ہیں. لہذا ہمارے پاس موجود ہے نبی اکرم کی ایک روایت کہ اپنے کسی زوجہ کو کسی کو برا بھلا کہتے سنا تو اس کو روک دیا, کہا اس طرح سے زبان مت چلاؤ, کیونکہ اگر تم جانتے ہوتے تو جو برا بھلا کہہ رہے ہو اس کی صورت بہت بری ہے. جو تم منہ سے زبان سے نکال رہے ہو یہ خلق ہوگا, یہ خلق ہوگا اس کی صورت بہت بری ہوگی اور وہ تمہارے ساتھ رہے گا. یہ خدا نمتاز کی خلقت کا دوسرا پہلو ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بیزان محترم پروردگار عالم نے جو اتنی مخلوقات کا خالق تھا انسان کو بھی خلق کیا ہے اور اس انسان کو کہتا ہے تمام مخلوقات سے بہتر ہے. اس نے کسی مخلوق کے لیے اپنی قرآن کریم کے اندر ذکر کرتے وقت اپنے آپ کو احسن الخالقین نہیں کہا, یعنی کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی پہاڑوں کو خلق کیا اور کہو میں سب سے اچھا خلق کرتا ہوں, نہیں کہا. زمین کو بنایا اور کہا میں سب سے اچھا خلق کرتا ہوں, کبھی کہیں پر نہیں کہا. جب انسان کے پیدا کرنے کا لکھا تو اس کے بعد لکھا فتبارک اللہ احسن الخالقین, پاک و پاکیزہ ہے خدا, بہت بلند رتبے والا خدا ہے اور کتنا اچھا خلق کرنے والا ہے. اب آپ سے ایک سوال کروں گا مجھے کہ انسان میں بڑی چیز کیا ہے, کون سی بڑائی ہے انسان کے اندر؟ کبھی غور کرتا ہوں, جو غور کرتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں انتہائی سادگی کے ساتھ. کیا یہ زیادہ اچھا دیکھتا ہے؟ تو جاندار اس سے زیادہ اچھا دیکھتے ہیں. کیا یہ زیادہ اچھا سنتا ہے؟ اس سے زیادہ اچھے جانور سنتے ہیں. کیا یہ تیز بھاگتا ہے؟ کیا اس کی عمر زیادہ ہے؟ کیا اس کی طاقت زیادہ ہے؟ اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جانوروں سے بہتر. اس کے اندر صرف ایک چیز ہے جو جانوروں میں نہیں ہے, اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس کے اندر اپنی زندگی کا ہدف بنانے کی صلاحیت ہے. کوئی مخلوق اپنے لیے ٹارگٹ اور اپنے لیے آبجیکٹو نہیں بنا سکتی, صرف انسان بنا سکتا ہے. اللہ نے شہد کی مکھی خلق کی, 1 کروڑ سال پہلے شہد جمع کر رہی تھی, آج بھی شہد جمع کرے. اگر اللہ نے کوئی پرندہ بنایا, 1 کروڑ سال پہلے وہ پرندہ گھونسلہ بناتا تھا, آج بھی گھونسلہ بنائے گا, اپنے آبجیکٹو خود نہیں بنا سکتا. اللہ نے جو لکھ دیا وہی کرے گا. صرف انسان واحد مخلوق ہے, اپنے آبجیکٹو خود بناتی ہے, اپنا ہدف خود بناتی ہے, صرف ایک مخلوق. بس آپ کا اور میرا کمال کیا ہوا؟ میرا اور آپ کا کمال یہ, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہی آپ کا اور میرا کمال ہے. اگر میری زندگی کا مقصد کچھ ہے، یہی میرا کمال ہے اور میرے اندر کمال کی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے عرض کیا نہ بھاگنا، نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ طاقت، کوئی چیز کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ آپ نے زندگی کا مقصد کیا بنایا، اور اسی کے اوپر سوچنا انسان کو فضیلت دلانا ہے. ورنہ آپ دیکھیے روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، لکھا ہوا ہے تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنہ، ایک سیکنڈ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک سیکنڈ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیا سوچوں میرا بینک بیلنس کتنا ہے، یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ سوچوں کہ دوسروں کو ڈاج دے کر کیسے آگے بڑھوں گا، یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ سوچوں میری تقریریں کیسے کامیاب ہوں گی، یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہاں یہ سوچوں کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا، یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. بے فکر عبادت کرنے سے بہتر ہے پہلے میں سوچ لوں خدا نے مجھے کیوں بنایا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اب الحمدللہ ہم اور آپ ایک قدر تعلیم یافتہ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم اور آپ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، اور ایجوکیشن حاصل کرنے میں جو چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ بھائی اپنی زندگی کے آبجیکٹیوز بناؤ، پلاننگ بناؤ، ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہو اور ایک کم مدت کی پلاننگ ہو، ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے ریسورسز جمع کرو. تمہارے سامنے ایڈوانٹیجز ہیں، تمہارے سامنے چیلنجز ہیں، تمہارے سامنے تھریٹس ہیں. کاش یہ سب کچھ ہم اپنی زندگی کے لیے بھی سوچ لیتے. سب کا سب سوچتے ہیں پیسے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے بھی سوچ کے. اچھا اگر آپ آ رہے ہیں اپنی زندگی کے لیے ہدف بنائیں گے، کیا ہدف بنائیں گے؟ ہدف بنانے کی بات ہو رہی ہے نا. اب آپ اور میں آئیں، مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں، بھائی ایک مولوی ہوں، 40 سال میری زندگی گزر گئی ہے، اب میں کیا ہدف بناؤں؟ تو میں یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا ہدف بنائیے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کیا قانون ہے ہدف بنانے کا. 3 قانون ہمارے ذہن میں ہیں، ان کے ذریعے سے ہدف بنانا چاہیے. وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب بھی آپ ہدف بنانے لگیں، ایک بات تو یہ سوچ لیجیے گا، پہلی بات کہ آپ کا ہدف کوئی بڑا ہدف ہو. کیوں؟ آپ کے پاس ایک ہی جان ہے، ایک ہی زندگی ہے، دو نہیں ہے. جو کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، اور جو کچھ کرنا ہے بہت لمیٹڈ ٹائم میں کرنا ہے، اور ٹائم کا بھی کچھ نہیں پتا کتنا باقی ہے. دیکھیے سادہ سی بات، اب آپ لوگ اس کو نصیحت کہیے، آپ کہیے یہ واعظ ہوتا ہے، یہ مجلس نہیں ہوتی، جو کچھ بھی کہنا ہے کہتے رہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی گارنٹی ہے اگلے محرم میں ہم اور آپ زندہ ہوں؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں. اس کا مطلب یہ جو کرنا ہے فوراً کر دو. مجھے کیا پتا میں نے کب زندہ رہنا، آپ کو کیا پتا آپ نے کب تک زندہ رہنا ہے. جو کرنا ہے فوراً کیجئے، اور جو بھی کیجئے کوئی بڑا کام کیجئے. کیوں؟ دوسری زندگی نہیں ہے ہمارے پاس، ایک ہی ہے. اس کو کہیں لگانا ہے تو لگا دو، اور کچھ نہیں ہے پھر تمہارے پاس. اس خاطر امیر المومنین کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مولا نے فرمایا اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ تو جنت سے کم نہیں لگانا. سمجھ رہے ہیں؟ مولا نے کہا زندگی کی قیمت لگا رہے ہو، جنت سے کم نہیں لگانا. مولا سے کہیں گے مولا آپ کی کم بھی بہت اونچی ہے، آپ کی کم جنت ہے تو آپ کی اور آگے کیا ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ابھی تو ہمارے لیے مشکل یہ پڑ رہی ہے کہ یہ کم کیسے ہدف بنے گا، ابھی تو ہمارے لیے مصیبت بن رہی ہے. اچھا یہ کم اور زیادہ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. ایک دفعہ رسول گرامی کے پاس ایک آدمی آیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. رسول خدا اس کے پاس مہمان گئے، جب مہمانی سے واپس آنے لگے، دعوت سے واپس آنے لگے، تو رسول خدا نے اس آدمی سے کہا کہ ایسا اگر تجھے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، میں دوں گا. اگر کوئی بڑا آدمی یہ کہے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو میں دوں گا، اب احمق وہ ہے جو چھوٹی چیز مانگ لے. اس کو دیکھنا چاہیے تھا رسول اللہ دینے والے، اگر مانگنا تھا تو کوئی اونچی چیز مانگتا. بے وقوف نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے ایک اونٹ کی دعا کریں جس پہ میں چل سکوں، اور کچھ بھیڑ بکریاں دے دیں جس کا دودھ پی سکوں. رسول خدا نے کہا یہ مل جائے گی. باہر آئے اس کے بعد کہا یہ بہت ہی نادان آدمی ہے, یہ بہت نادان ہے, اگر اس کو دنیا ہی مانگنی تھی تو حضرت موسیٰ سے جو بڑھیا نے مانگا تھا وہ مانگ لیتا. اصحاب نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے بڑھیا نے کیا مانگا تھا. اب اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر میں انتقال ہو گیا, حضرت یوسف کی لاش مصر میں رہ گئی تھی, ان کی خبر مصر میں رہ گئی تھی, اور اللہ نے وعدہ کیا تھا, حضرت یوسف نے اپنی قوم سے وعدہ لے لیا تھا کہ جب تم یہاں سے واپس فلسطین جاؤ تو میری خبر لے, میری لاش لے کر جانا, میرا تابوت یہاں سے لے کر جانا. اب وہ حضرت یوسف کا تابوت دفن کہاں ہوا تھا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے واپس فلسطین جانے لگے تو قوم سے پوچھا کہ کیا مشکل ہے, قوم نے کہا کہ ہم تو جا نہیں سکتے کیونکہ ہم نے یوسف سے وعدہ کیا ہوا ہے, حضرت یوسف سے, کہ ہم ان کا جنازہ لے کر جائیں گے یہاں سے. اب حضرت موسیٰ نے کہا تم نے وعدہ تو کیا, یہ پتا ہے قبر کہاں پر ہے؟ کہا یہ نہیں معلوم, خبر ڈھونڈنی پڑے گی پورے مصر کے اندر, یہ ہمیں نہیں معلوم قبر کہاں پر ہے. کہا اب کیا ہوگا, پھر کہا کہ ایک نسل ہے اس میں ایک عورت رہ گئی ہے, ان لوگوں کو پتا ہے قبر کہاں پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا, ایک بڑھیا کا پتا چلا, اس بڑھیا کے پاس گئے, اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی قبر کہاں پر ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے قبر کہاں پر ہے, لیکن پہلے تین مطالبے پورے کرنے پڑیں گے, تین مطالبے پورے کرو پھر بتاؤں گی قبر کہاں پر ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ خدایا یہ تین مطالبے رکھ رہی ہے تیرے نبی کی قبر نکلوانے پر. اللہ نے کہا ہم نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے, جو مانگے وہ پورا ہوگا. حضرت موسیٰ واپس آئے, بڑھیا سے کہا کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی پہلی چیز تو یہ کہ مجھے جوان کرو. حضرت یوسف نے کہا کوئی مشکل نہیں, تجھے جوان کر دوں گا. کہا دوسری بات یہ کہ مجھ سے شادی کرو. کہا یہ بھی صحیح, تو جوان ہو جا میں تجھ سے شادی کروں گا. کہنے لگی تیسری شرط بھی ہے, جنت میں میرے ساتھ رہنا ہوگا. اس بڑھیا کی عقل مندی دیکھ رہے ہیں, کتنی عقل مندی سے اس نے مانگا, کچھ نہیں چھوڑا, سب کچھ مانگ لیا. تین شرطوں میں دنیا بھی مانگ لی, آخرت بھی مانگ لی. دنیا میں اللہ کے رسول کی بیوی بن گئی اور آخرت میں رسول کی مصاحب بن گئی. اگر مانگنا ہے نا تو یہاں تک آؤ, زندگی کا ہدف بنانا ہے تو چھوٹی موٹی کمپنی کے مالک بن کے خوش مت ہو, یا چھوٹے موٹے جزیروں کے مالک بن کے خوش مت ہو, ادھر تک کی سوچو, لمبی سوچو, چھوٹی موٹی چیزیں کیوں مانگو. ہدف بنانا ہے, اونچا ہدف بناؤ. دوسری بات, ایسا ہدف بناؤ جو ختم نہ ہو. یہ دنیا میں ہم اور آپ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں یہ مٹ جائے گا, یہ نہیں بچے گا. پہلے اپنی مثال دے دوں نا, فرض کرو میں چیمپئن بن گیا تقریر کرنے کا, پوری دنیا کے اندر مجلسیں چلنے لگی, ساری دنیا مجلسیں سن رہی ہے, آخر میں کیا ہونا ہے؟ 50-60 سال, 40 سال, بلاخر موت آنی ہے. موت آنی ہے, میں نے قبر میں جانا ہے. جب قبر میں جانا ہے تو ایک دن تو لوگ کہیں گے اچھا وہ زیدی پڑھتا تھا مر گیا, کہیں گے ہاں مر گیا, کہیں گے اچھا برا ہوا. دوسرے سال تھا ایک آدمی پتہ نہیں کون, تیسرے سال داستان ختم. پھر کیا بچا, میں اور قبر, یا روشن یا تاریخ, میرے اعمال. یہ وہ سارے ختم ہو جانے والے ہدف ہیں. رسول خدا نے ایک بہت عجیب روایت ارشاد فرمائی, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں ہدف کے حوالے سے. اس سے زیادہ خطرناک ایک اور روایت ہے, وہ آپ کی عرض کروں گا, وہ بعد میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں ان تمام کے مالک اہل بیت, ان تمام کی راہ دکھانے والے اہل بیت ہیں, یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے سوائے اہل بیت. ان تمام کے راستوں پر نشانیاں صرف اہل بیت کی, یہاں اور کوئی ارا دہرا نہیں. رسول گرامی نے کہا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ بہت حسرت کریں گے. حسرت کیا ہوتی ہے؟ نا امیدی کا حصہ, کہیں گے ارے یہ کیا کر دیا میں, بہت زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ, ڈپریشن بہت زیادہ. قرآن کریم میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا, التفت الساق بالساق. ساق کہتے ہیں پنڈلیوں کو. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو ٹینشن میں آ جاتا ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے تو اس کی باڈی یوں اکڑنے لگتی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے قیامت کا دن ایسا ہوگا پنڈلی پنڈلی کے اندر گھوم جائے گی, اتنا انسان ٹینشن میں آ جائے گا. رسول خدا نے فرمایا ایک انسان سب سے زیادہ حسرت کرے گا, ایک انسان سب سے زیادہ حسرت کرے گا. کہا اللہ کے رسول وہ کون سا انسان ہے؟ کہا کہ وہ ایسا انسان ہے جو اپنی پوری زندگی لگائے گا, بہت پیسہ کمائے گا, پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا, اس دنیا میں چھوڑ کے چلا جائے گا, اس کی اولاد آئے گی, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی, وہ جنت میں چلی جائے گی اور یہ نہیں جائے گا. یہ حسرت دکھائے گا. کیوں حسرت دکھائے گا؟ کہے گا خدایا جو میں نے کمایا اس کا عذاب میں نے اٹھایا اور اس کی جزا میری اولاد نے اٹھا لی جس نے کمانے کی سختی نہیں اٹھائی, وہ جیت گئے میں رہ گیا. یہ حسرت, یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہدف بناؤ, ایسا ہدف بناؤ جو باقی رہ جائے. چھوٹے موٹے سارے ہدف مر جائیں گے. آپ الحمدللہ یہاں پر جوان کافی نظر آ رہے ہیں مجھے, دیکھو 40 کے بعد ڈکلائننگ کی طرف ہے, 40 کے بعد نیچے کی طرف کا راستہ نظر آ رہا ہوگا. جو زیادہ عمر کے ہیں وہ دل سنبھال کے بیٹھے, کہیں گھبرا نہ جائیں. ابھی آپ لوگوں کا اوپر کی طرف کا نظر آ رہا ہے, لیکن مشورہ دوں گا ابھی اوپر کی طرف دیکھو تو اللہ کی طرف دیکھو تاکہ صحیح جگہ نظر آئے. چھوٹی موٹی جگہوں پہ آنکھیں روکنا نہیں, اللہ کی طرف دیکھو, اونچی جگہ دیکھو. بس دو باتیں ہو گئیں, ایک اگر ہدف بنانا ہے اونچا ہدف بناؤ, دوسری بات ایسا ہدف بناؤ جو کام آتا رہے. ایک اور مشورہ دوں گا, تیسری بات ایسا ہدف بناؤ جس میں لوگوں سے لڑنا نہ پڑے, ہر کوئی کامیاب ہو جائے. یہ جتنی بھی داستانیں سناتے ہیں نا کہ مطلب دنیا میں مینجمنٹ میں بڑی بڑی اسٹوریز سناتے ہیں, کہتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ون ون پوزیشن ہے, تم بھی جیتو ہم بھی جیتیں گے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جہاں دو جیت رہے ہوتے ہیں وہاں چار آدمی ہار رہے ہوتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا ون ون, تم بھی جیتو ہم بھی جیتے, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تم اور تم, ہم ہاتھ ملا کے جیتے باقی سب جہنم میں. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ سب جیتتے ہیں. نہیں, مادے کی دنیا میں کوئی سب نہیں جیتتے. مادے کی دنیا میں ہمیشہ کچھ لوگ ہارتے ہیں. افریقہ بہترین مثال ہے, کچھ لوگ جیت رہے ہیں بہت سارے ہار. جب بھی آپ اپنا ہدف کوئی مادی بناؤ گے, کوئی میٹیریلسٹک ٹارگیٹ بناؤ گے, کسی کی گردن کاٹو گے. ہمیشہ ذہن میں رکھنا دنیا میں ویلتھ لمیٹڈ ہے اور ڈیزائرز انلمیٹڈ ہیں. جنگ تو ہوگی, اگر یہ ہدف ہوا تو جنگ ہوگی. اس لیے کہہ رہا ہوں ہدف ایسا بناؤ جس میں دوسرے کو پیچھے دھکا نہ دینا پڑے. وہ کون سا ہدف ہوتا ہے؟ اللہ کی رضایت. اس میں کسی کو دھکا نہیں دینا ہوتا, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا. اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے, اس میں 5 آدمی آئے تب بھی جگہ ہے, 5 عرب آئے تب بھی جگہ ہے. دنیا کی دولت بہت چھوٹی ہے, اس کو کچھ لوگ لیں گے, بہت سارے لوگ نہیں لے پائیں. آپ نے ٹارگیٹ بنانا ہے, ایسا ٹارگیٹ بناؤ جس میں دوسروں سے لڑنا نہ پڑے. آپ نے بنایا میں کمپنی کا جی ایم بنوں گا, ایک ہی بنے گا نا, باقی سب تو پیچھے رہ جائیں گے. آپ نے بنایا میں اس کمپنی کا مالک بنوں گا, کتنے مالک بنیں گے؟ ایک یا دو, باقی تو نہیں بنیں گے. آپ نے کہا میں پوری دنیا کا مالک بنوں گا, ایک دو ہی بنیں گے, باقی تو نہیں بنیں گے. آپ کو میں اللہ کی رضایت دوں گا, اس میں کوئی ٹکر نہیں, سب کو لے کے چلو. دیتے ہی رہو گے پھر, کچھ کسی سے چھیننے کی ضرورت نہیں پڑے گی, باقی سب میں چھیننا پڑے گا. بس آپ کے سامنے ہدف بنانے کی بات ہو گئی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب آپ کو ہم نے عرض کیا تھا موضوع کیا تھا, اہل بیت کے جانسار ان کی تعلیمات کی روشنی میں. یہ ہے اہل بیت کے جانسار, وہ بتاتے ہیں زندگی کیسے گزرے, ایسے گزرے. یہ جو آپ اور ہم کہتے ہیں نا اللہ کی کتاب ہدایت کی کتاب ہے, کیا ہدایت ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, آٹو موبائل بنانے کا کارخانہ نہیں ہے اس کے اندر. ہدایت یہ ہے زندگی کیسے گزرے, کیا ہونا چاہیے آپ کے اندر, کیا نہیں ہونا چاہیے. ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بہت نفیس واقعہ ہے, روایت ہے. ہمارے جتنے بھی واقعات ہیں وہ کم از کم 70-80% روایتیں ہوتی ہیں. میں معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں غیر معصوم کا واقعہ کم سنا, معصوم کا واقعہ زیادہ سنا جس میں کوئی درد بھی نکلے گا. غیر معصوم میں تو غلطی کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. معصوم کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس میں معصوم تشریف فرما ہے. ایک آدمی سید الشہداء کے پاس آیا, کہنے لگا میری کوئی ضرورت ہے آپ پوری کر دیں. ایک آدمی آیا امام حسین کے پاس, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, کہنے لگا مولا میری ایک ضرورت پوری کر دیں. اچھا یہ در ایسا در ہے جو مانگو دیں گے. ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہ جو مانگو دیں گے, نہ میری زبان میں طاقت ہے اور آپ کے کان ان شاء اللہ تیار, میرے اندر کمی ہے. آپ دیکھیے آپ نے حسین سے کیا مانگنا ہے, مانگیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کو کیسے ملے گا. لیکن میں عرض کروں گا حسین کے در سے چھوٹی چیزیں مت مانگنا, اپنے لیے نوکری, بچے کی صحت, ابا کی صحت, یہ سب چیزیں حسین کے در کے لیے بہت چھوٹی ہیں. بڑی چیزیں مانگو, امام کے در پہ گئے بڑی چیز مانگو. تو وہ ہر ایک آدمی آیا امام کے پاس, کہنے لگا مولا مجھے دے دیں. وہ بھی مانگا تو برا نہیں ہے, میں بھی نہیں کہہ رہا وہ برا ہے, وہ مانگ لیں آپ, لیکن اچھا مانگیں, اونچا مانگیں. تو اس نے کہا مولا مجھے دیں. مولا نے کہا میں دوں گا لیکن پہلے امتحان دوں گا. اچھا یہ لوگ یہ کام کرتے نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے مولا نے کسی مقصد سے یہ بات کہی ہے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے. آدمی جس کو ہم لوگ اپنی عامیانہ زبان میں کہتے ہیں نا, بہت کلاس کا آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, تو مولا نے چاہا کہ اطراف کو کچھ سکھائیں, تو کہنے کہ میں دوں گا لیکن پہلے امتحان دوں گا. ہمیشہ نہیں کہتے تھے ایسے, اس سے کہا تھا, خاص بات تھی. کیا لگا فرمائیے, اگر میں جواب دے سکا تو دوں گا. مولا نے کہا یہ بتاؤ انسان میں بڑی بات کیا ہوتی ہے, بڑائی کیا ہے انسان کی, یعنی کون سی چیز ہے جو انسان میں ہو تو اچھی بات ہے, ہاں یہ بڑا آدمی ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے انسان کے اندر. اب بہت اہم کوشچن ہے, یعنی امام پوچھ رہے ہیں تمہاری کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیریا کیا ہے, کس کو تم بڑا آدمی سمجھتے ہو. اچھا یہ آدمی پہلے سے تیار تھا, ورنہ مولا اس سے پوچھتا ہی نہیں. اس نے ذرا سا اپنا سر جھکایا اور اس نے جملہ کہا. اب یہ معصوموں کا شاگرد ہے نا, تو معصوموں کی طرح بات کر رہا ہے, یعنی ان کے لہجے میں بات کرنے لگا. کہنے لگا انسان کی بڑائی یہ ہے کہ پہلی بڑائی اس کے اندر علم معه حلم, انسان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہو اور تحمل کے ساتھ, سب سے بڑی بڑائی یہی, سب سے بڑا کمال انسان کے اندر یہ ہے علم ہو. علم کتاب رٹنا نہیں ہوتا, علم حقیقت جان لینا ہوتا ہے. آپ نے اللہ کو پہچان لیا, یہ علم ہے. آپ نے رسول کو پہچانا, یہ علم ہے. نبی کو پہچانا, امام کے مقام کو پہچانا, اور عرض کرتا چلوں اتنے دن شاید ذکر نہ کیا ہو میں نے, اپنی زمین کے مالک کو پہچانا, اپنے سید و سردار کو پہچانا جو اس زمین کا مالک ہے, جس کے واسطے سے برکتیں آ رہی ہیں, جس کے نام سے ہم اور آپ رزق کھا رہے ہیں, جو ہماری جان و مال کا مالک ہے, اپنے زمانے کے امام کو پہچانا, یہ علم ہے. کہا علم معه حلم, ایک انسان کے اندر علم ہو لیکن علم لالچ کے ساتھ نہ ہو, پھر بیکار. علم بخل, علم کنجوسی کے ساتھ, علم کیا مثلا بزدلی کے ساتھ, نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. علم ہو حلم کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, پیشنس ہو اس کے اندر, پروقار ہو, ڈگنیٹی ہو اس کے اندر, یہ سب سے بڑی بڑائی ہے, یہ اسٹینڈرڈ ہے. آپ نے کچھ بنانا ہے یہاں پر آ جائیے, علم معه حلم. مولا نے کہا تمہارا یہ جواب صحیح ہے. اس کا مطلب ہے پہلا اسٹینڈرڈ آپ کے سامنے آ گیا, علم معه حلم, ایک ہو گیا. اچھا مولا نے کہا اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو. اب آپ دیکھ رہے ہیں مولا کیا چاہ رہے ہیں, کہہ رہے چیلنج کر رہے ہیں, کہہ رہے بتاؤ تم کس سیڑھی تک چڑھو گے. اوپر والی تک نہیں چڑھ سکے میں تمہیں دوسری سیڑھی دیتا ہوں. اس آدمی سے کہا اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو. آدمی ہوشیار ہے, بہت پکا آدمی ہے, سر جھکاتا ہے, دوسرا جملہ بولتا ہے اسی آئمہ کے لہجے میں, کہتا ہے مال معه مروا, مال ہو تو غیرت کے ساتھ, مال ہو غیرت کے ساتھ. اب غیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے, غیرت کو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ میں پھٹا ہوا جوتا نہ پہنوں, یہ بے غیرتی ہے. نہیں, یہ غیرت نہیں ہے. دوسرے کے پاؤں میں پھٹا ہوا جوتا دیکھوں تو مجھے شرم آئے, یہ غیرت ہے. غیرت یہ نہیں ہے کہ میرے پاؤں میں پھٹا ہوا جوتا ہو تو مجھے شرم آ رہی ہے, دوسرے کا خالی پیٹ دیکھو تو تمہیں غیرت آئے,
کہ اس کا پیٹ خالی کیوں ہے، میں کیوں بیٹھا ہوں پھر یہاں پر، یہ ہے غیرت. دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر تڑپ اٹھنا، یہ غیرت. کہا دوسرا اسٹینڈرڈ ہے مال ماہ مروبا، ایسا مال ہو کہ جس کے ساتھ غیرت ہو، اٹھے تو خدمت کرے، لوگوں کے لیے کرے، اپنے مال کو لگا دے لوگوں کے اوپر. مولانا نے کہا بالکل صحیح کہا. دوسرا اسٹینڈرڈ. پھر مولانا نے کہا اچھا اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا؟ اب دیکھیے کیا کیا چلا گیا، علم گیا، مال گیا، اب نہیں ہے دونوں، اب کیا کرے؟ پھر اس آدمی نے سر جھکایا، سر اٹھا کر کہنے لگا فقر معه صبر، فقیر ہو لیکن صابر عزت دار، اپنے فقر کا اعلان نہ کرے. بھوکا بیٹھا ہو لوگوں کو ایسا دکھائے جیسے شکم سے، لوگوں کے سامنے اپنی ذلت نہ کرنے دے. فقر معه صبر، ایسا. مولا نے کہا یہ بھی صحیح. اس کے بعد مولانا نے کہا عجیب جملہ کہا، کہ اگر یہ سب نہ ہو تو کیا ہے؟ اگر ایک آدمی ہے علم نہیں ہے حلم کے ساتھ، مال نہیں ہے مروت کے ساتھ، فقر نہیں ہے صبر کے ساتھ، اگر یہ تینوں نہیں ہے تو کیا ہو؟ اس آدمی نے کہا پھر مولا اس کے اوپر آسمان کی بجلی گر جائے تو بہتر ہے. کہنے لگا مولا پھر اس کے اوپر آسمان کی بجلی گر جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں کچھ نہیں ہے، یہ بیکار انسان ہے. مولا نے کہا تو نے صحیح کہا. اس کے بعد اس کو دے کر رخصت کر دیا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ بجلی گرنے کے قابل نہیں بنیے گا، کسی جگہ تک پہنچ جائیے گا، زندگی ایک ہی دو نہیں، یہی مدت ہے جس کا کچھ نہیں معلوم کب ختم ہو جائے گا، باقی آپ کا کام. اٹھیے محنت کیجیے، وقت زیادہ نہیں ہے. دیکھیے آپ کی زندگی 100 سال کی ہونا تو نظر یوں آ رہا ہے کہ وقت زیادہ نہیں، اب جو کچھ کرنا ہے کر گزریے. دنیا کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور یہ بہت اچھے بدل رہے ہیں. جو بظاہر برائیاں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی اچھائیاں ہیں جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آ سکتی ہیں. اپنے آپ کو ان اوقات کے لیے تیار کیجیے، یہ ہے کمال انسانیت. درود بھیجے محمد و آل محمد. اچھا آپ اور عمل کی بات کرتا ہوں، بہت عمل کی باتیں ہوں گی، وہ یہ ہے کہ اب کچھ غور کیجیے گا، یہاں آ کر واپس چلے جائیں، پھر دنیا میں مشغول ہو جائیں، پھر اپنی زندگی میں وہیں کے وہیں، پہلے سے اچھے ہوں گے آپ، اور اچھا ہونے کی کوشش کیجیے. غور کیجیے گا، جو کارآمد بات نظر آئے اس پر عمل کیجیے گا. دیکھیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے ذمہ دار ہو، جو کچھ سن رہے ہو اس کے ذمہ دار ہو، جو کچھ دیکھ رہے ہو اس کے ذمہ دار ہو، اس سے سوال ہو. قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا تو نے کیا کہا تھا ان لوگوں سے، آپ سے سوال ہوگا تم نے کیا سنا تھا اس آدمی، اگر میں نے غلط بات کہی ہے خدا میری گرفت کرے گا، آپ سے زیادہ گرفت کرے گا. آپ تو کیا گرفت کر لیں گے؟ آپ کہیں گے آپ کل سے مت پڑھیے گا، اب یہ کر دیں گے، اللہ بہت بڑی گرفت کرے گا. لیکن آپ جو سن رہے ہیں اس پر بھی خدا گرفت کرے گا، اس پہ بھی آپ کی گرفت کرے گا. آپ سے پوچھے گا تم نے سنا تھا، صحیح سنا تھا یا غلط کہہ رہا تھا؟ اگر غلط کہہ رہا تھا تو روک لیتے، اگر صحیح کہہ رہا تھا تو عمل تو نہیں کیا. تو تمام باتیں مسئول، تمام باتیں سوال کی جائیں گی. فیضان محترم اپنے آپ کو اہل بیت کے راستے پر لائیں. یہ راستہ بڑا عجیب راستہ ہے، اس راستے میں سارے کمال آسانی سے طے ہو جاتے ہیں. میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اللہ نے کمال تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ حسین کے راستے سے اچھا خلق نہیں کیا. راستہ حسین کا راستہ، سید الشہداء کا راستہ ہے، ان کے راستے پہ چلیے. عقیدت دکھائیے حسین کے ساتھ، حسین کے ساتھ عقیدت دکھائیے. امام کے ساتھ عقیدت کیا دکھا سکتے ہیں؟ میرے اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں گے، لیکن عقیدت دکھائیے. عقیدت کیا ہوتی ہے؟ کوئی احترام دکھائیے مولا کے نام پر، مولا کے نام پر کوئی احترام ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ابھی محرم کا زمانہ آ رہا ہے، ہمارے جو بزرگ تھے وہ بہت احتیاطیں کرتے تھے، مثلاً عاشور کے نزدیک پہنچتے پہنچتے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے اس شوق کے لیے جو سید الشہداء کے گھر کے اوپر آ گیا تھا، اس کے لیے تیار کرتے تھے، سید الشہداء کا ذکر عظمت کے ساتھ کرتے تھے. یقین فرمائیے تو میں آپ کی آسانی کے لیے بار بار امام کا نام لے رہا ہوں، لیکن کہنا سید الشہداء ہی چاہیے، امام کا نام اس سے زیادہ عظیم ہے کہ آسانی کے ساتھ زبان پہ لایا جائے، لقب کے ساتھ آنا چاہیے، لقب کے ساتھ آنا چاہیے. بہت لوگوں نے اس بات کا تجربہ کیا کہ امام حسین کا نام بہت عظیم ہے، اور قیامت سے کل ابھی زہر قیامت تک چلنے والا نام ہے. کون سے نبی نے سید الشہداء کا تذکرہ نہیں کیا؟ تمام نبی سید الشہداء کی ذات مقدس کے اوپر گریا کرتے آئے. تمام لوگ اس مسئلے کو سمجھ رہے تھے کہ کربلا کوئی بہت بڑا واقعہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جو کربلا کے اندر ہو رہی تھی. یہ تمام انبیاء جانتے تھے ان واقعات کو، تمام انبیاء امام حسین کے واسطے سے بولتے تھے، سید الشہداء کا واسطہ لے لے کے اللہ سے فریادیں کرتے تھے، اور خود نبی اکرم اسی طریقے سے سید الشہداء کے مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. سید الشہداء کی ولادت 3 شعبان کو ہوئی، اس دن ایک زیارت ہے. وہ زیارت جو ہے اس کا دوسرا تیسرا جملہ یہ کہتا ہے سلام ہو اس پر جس کی شہادت پہ ولادت سے پہلے گریا ہو رہا تھا. غور کیجیے گا، سلام ہو اس پر جس کی شہادت پر اس کی ولادت سے پہلے گریا ہو رہا تھا. ابھی تو حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، گریا شروع ہو گیا تھا. رسول خدا گریا فرماتے جب مولا کو لایا گیا، اس کے ہاتھ میں دیا گیا، تو گریا کرنا شروع کر دیا. اور بعض روایت میں عجیب و غریب اس قسم کی روایات موجود ہیں، کتنی کربلا کی چیزیں تھیں جو بی بی سیدہ پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. آیور کے دن جو کرتا پہنا وہ پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا. بی بی زینب کے نکاح میں شرط کی تھی، عبداللہ بن جابر کے ساتھ جب نکاح کیا تھا تو نکاح میں شرط کی تھی کہ زینب اپنے بھائی کے ساتھ جانے میں اپنا اختیار رکھتی ہیں، شوہر کو یہاں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. جب زینب چاہیں گی اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ جائیں گی، کوئی نہیں روک سکے گا. عبداللہ نہیں روک سکتے تھے زینب سلام اللہ علیہ کو، روکنا بھی نہیں تھا انہوں نے. خود عبداللہ کا خاندان دیکھیے آپ، عبداللہ بن جعفر بیٹے ہیں جعفر طیار کے. جعفر طیار کا منصب کیا ہے؟ جعفر طیار جنگ موتا میں رسول خدا کا لشکر لے کر گئے تھے، ایک موقع پر علم کو اٹھائے ہوئے تھے. جب دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تو کسی اور نے علم اٹھایا تھا. یہ جو دونوں ہاتھ شہید ہوئے تھے جعفر کے، رسول خدا کو خبر ملی کہ آپ کے جو چچا زاد تھے ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، تو رسول اللہ نے ایک روایت ارشاد فرمائی تھی، کہا جعفر کے دونوں بازو جنگ میں کٹے، اللہ نے اسے نور کے بازو دیے ہیں جس سے جنت میں پرواز کرتے ہیں. اللہ نے نور کے بازو دیے ہیں جس سے جنت میں پرواز کرتے ہیں. عربی میں پرواز کرنے والے کو کہتے ہیں طیار. اس سے جعفر کا لقب پڑا تھا جعفر طیار، اور ان جعفر طیار کی اولاد سے عبداللہ، اور ان عبداللہ کے دو بیٹے اون و محمد. یہ زینب کے بچے تھے، یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مرزد تھے، یہ دونوں کربلا کے واقعے میں اپنی ماں کے ساتھ تھے، مسلسل سید الشہداء کا ساتھ دیتے آ رہے تھے، بہت سارے واقعات منصوب ہیں اور محبت کی ذات مقدس کے ساتھ. بہرحال کربلا کا دن آیا، عاشور کا دن آنے سے پہلے ایک رات پہلے آئیے، شب عاشور تھی. اب شب عاشور سب لوگ تیاریاں کر رہے تھے، ہر کوئی تیاری کر رہا تھا. حضرت قاسم کی ماں نے قاسم کو تیار کیا ہوا تھا کہ دیکھو بیٹا قاسم، جب کل عاشور کا دن آئے گا تم اپنے بھائیوں سے پہلے چلے جانا جہاد کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے یتیم ہے جائے گا نہیں، تو تم پہلے چلے جانا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا، یہ بچے عمر میں کب تھے، دونوں بچوں کو بلایا اپنے پاس اور کہا دیکھو بیٹا اور محمد، کل بڑے بڑے لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایسا نہ ہو بابو سے پہلے تمہارے اوپر کوئی اور چلا جائے، نہیں تو پہلے چلے جانا اپنے بابو کے اوپر جا کے دار کر دینا، میرے بھائی کے سامنے مجھے سرخرو کر دینا. دیکھو میں قیامت کے دن اٹھوں تو اپنی باپ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گی، میں کہوں گی میں نے اولو محمد کی قربانی دی ہے حسین کے لیے. بچے تیار تھے، کہا ماں کے لیے جان دیں گے، اپنے بابو کے اوپر جان نثار کر دیں گے. بس عاشور کا دن آیا، بڑا عجیب دن تھا. مولا فضل عباس کی قربانیاں ہیں ہمارے سامنے، ایک قاسم نوشاد کی قربانیاں ہیں. جب یہ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہ دونوں بچے امام حسین کے سامنے آئے. دونوں بچے بھول کی دراز تھے، معصوم بچے تھے. سید الشہداء نے بچوں کو دیکھا تو گریا کرنے لگے، کہنے لگے نہیں نہیں تم دونوں بہت چھوٹے ہو، تمہیں میدان میں نہیں بھیجوں گا، تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں ہے. بچے گریا کرنے لگے، کہا بابو جان ہم ضرور جائیں گے، کہا تمہیں
پتا نہیں ہے، تم جاؤ گے تو تمہاری ماں کے اوپر کیا گزرے گی؟ کہا بابو جان ماں نے بھیجا ہے آپ کے پاس، ہماری ماں نے بھیجا ہے۔ بی بی زینب کو پتا چلا امام حسین اجازت نہیں دے رہے، نزدیک تشریف لائی، اپنے بھائی سے کہا ہے بھیا آپ نے کبھی میری کوئی خواہش ٹالی ہے؟ کہا نہیں بی بی، تم نے جو کہا ہے ہمیشہ پورا کیا ہے۔ کہا بھیا بس ایک خواہش اور پوری کر دو، میرے بچوں کو بھیج دو جہاد کرنے کے لیے، یہ جہاد کرنے جائیں گے میرا خون صاف آئے گا۔ مولا نے اجازت دے دی۔ بس اس طرح سے بیان کرتے ہیں، مولا عباس نے کہہ دیا، کہا بچوں کو بھیج دو، بچوں کو روانہ کر دیا۔ ایک موقع آیا، بچے زمین پر گرے، مولا نے عباس کو آواز دی، اے عباس بھیا دو بچوں کا لاشا لا جائے، ایک کا لاشا میں لاؤں گا، ایک کا لاشا تم لے کر آنا۔ بس دونوں لاشیں خیموں کے نزدیک آئے، بی بی فضا نے بی بی زینب کو بتایا، اے بی بی بچے آ رہے ہیں۔ بی بی زینب نے کہا، ارے فضا دیکھ، اگر فضا آ رہے تو ان سے کہہ دے وہاں سے چلے جائے، مجھے قربانی دینی ہے۔ کہا بی بی بچے قربان ہو گئے، لاشا آیا ہے۔ بی بی اپنے بھائی کے پاس تشریف لائی، بس کسی لاشے کو ہاتھ نہ لگایا۔ کہا کسی نے، اے زینب اپنے بچوں میں گریا کرو۔ کہا میرے بچے میرے بھائی پر قربان ہو گئے، میں بچوں پر گریا نہیں کروں گی۔ بس ایک موقع آیا، شام کا زندان آیا، سر واپس لائے گئے، اور وہ محمد کا سر بھی آیا، سب کے سر آئے، سب سروں پر ماتم ہو رہا تھا۔ کچھ شامی عورتیں نزدیک آئیں اور کہا، ارے یہ دو بچوں کے سر ہیں، ان کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے کیا؟ ان کی ماں یہاں نہیں تھی، بتایا یہ زینب ان کی ماں ہے، اپنے بھائی کے سر پہ ماتم کر رہی ہے۔ میں کہوں گا بی بی زینب آپ نے بڑا کام کیا، اپنے بچوں کو بھائی پر قربان کر دیا۔ لیکن عزیزو ذرا سوچو تو صحیح، جب بی بی زینب مدینے واپس آئی ہوگی، اپنے گھر میں گئی ہوگی، اور وہ محبت کے کپڑے تو دیکھے ہوں گے، گھر میں ان کی جگہ تو دیکھی ہوگی، ارے بھائی بچوں پہ کتنا رہی ہوگی۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قدیم سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آغوز زمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔